نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد، علماء حق وعلماء جن کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے اور جو مسلک حقہ پر عامل ہیں تو ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو ان کی اگر کوئی غلطی ہمارے سامنے آئے تو اس ایک غلطی یا دو تین غلطیوں کی وجہ سے ہمیں اپنے آپ کو ان سے منقطع نہیں کر لینا چاہیے، اور ہمیں اپنے دلوں میں ان کے بارے میں برے خیالات نہیں جمانے چاہیے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ غلطیوں سے کوئی پاک نہیں ہے. جو جتنا اونچا ہوگا اتنی غلطیاں کم ہوں گی، مگر غلطی ہر شخص سے سرزد ہو جاتی ہے. تو علماء حق کو چھوڑ دیجئے، ایک عام انسان ہے جو بار بار غلطیاں کرتا ہے، تو ان میں سے بھی کسی کو اگر کوئی غلطی کرتے ہوئے دیکھو تو حکم یہ ہے کہ غلطی سے نفرت کرو، غلطی کرنے والے سے نہیں. یہ تو علماء سے ہٹ کر میں بات کر رہا ہوں، عام آدمی غلطی کرتا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے تو اس کے شراب پینے کی اس عادت سے تو نفرت کرو، مگر شراب پینے والے سے نفرت مت کرو. آج کل ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کسی کو کوئی چھوٹی سی غلطی کرتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں تو عادت تو ایک طرف رہ جاتی ہے، اس کی ذات سے ہمیں نفرت ہو جاتی ہے اور اس کی ذات کو ہم تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، کریٹیسائز کرتے ہیں. تو بیماری سے نفرت کرتے ہیں، بیمار سے نہیں. ڈاکٹر کو بیماری سے تو بہت نفرت ہوتی ہے، مگر بیمار سے وہ نفرت نہیں کرتا. مرض سے نفرت ہوتی ہے، مریض سے نہیں. مریض پر تو وہ ترس کھاتا ہے، وہ اسے بہت شفقت، اس کے ساتھ بہت شفقت کا معاملہ کرتا ہے، اس کے بارے میں وہ سوچتا رہتا ہے ڈاکٹر کہ میرا مریض اتنا بیمار ہو گیا ہے، کیسے ٹھیک ہو جائے، میں کیا کروں اس کے لیے. جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو پیار سے ملتا ہے، مسکرا کر ملتا ہے، اس کی ہمت افزائی کرتا ہے. تو میرے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مریض شفقت کا محتاج ہوتا ہے. کوئی بھی مریض، کینسر کا مریض ہو، ٹی بی کا مریض ہو، بخار کا مریض ہو، مریض شفقت کا، اسے شفقت کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں بھی تجربہ ہے ہم میں سے ہر ایک کو کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں، بخار، فلو، معمولی بیماریاں، لیکن اس میں بھی ہماری چاہت یہ ہوتی ہے کوئی ہمارے سر پہ ہاتھ رکھے، کوئی ہمارا ہاتھ پکڑے، کوئی دو اچھے الفاظ کہیں. تو مریض جو ہے اسے شفقت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ شفقت کا محتاج ہوتا ہے. تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مریض شفقت کا محتاج ہوتا ہے، اور روحانی مریض وہ جسمانی مریض سے بھی زیادہ شفقت کا محتاج ہے. ایک شخص کو فلو ہوا ہے، دوسرے کو کینسر ہوا ہے، تو کینسر والا مریض فلو والے مریض سے زیادہ شفقت کا محتاج ہے، اس لیے کہ وہ بڑی بیماری میں مبتلا ہے، اس کا دل زیادہ رنجیدہ ہوگا. تو روحانی مریض بڑا ہے یا جسمانی مریض؟ روحانی مریض. تو روحانی مریض جسمانی مریض سے بھی شفقت کا زیادہ محتاج ہے. اس لیے پیار سے کام لیا جائے، محبت سے کام لیا جائے، گلے لگایا جائے. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ایک عام آدمی کے ساتھ بھی اصول یہ ہے کہ مرض سے نفرت کی جائے، مریض سے نہیں. ایک بات. دوسری بات، عام آدمی، اس کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے ہم نے دیکھا، دوسری مرتبہ اس پہ نظر پڑے، تو اس غلط کام کی طرف اسے منسوب کر کے مت دیکھو. یعنی ذہن میں یہ مت لاؤ کہ یہ وہی ہے جو کل چوری کر رہا تھا، یہ وہی ہے جو کل نامحرم عورت سے بات چیت کر رہا تھا. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی نظروں میں یہ مجرم ہو کہ یہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، یہ فنا ہے، یہ فنا ہے، تو آپ کی نظروں میں تو یہ گلٹی ہے، مجرم ہے. لیکن گزشتہ کل جب آپ نے دیکھا تھا، اس وقت سے لے کر اب تک میں وہ توبہ کر کے اللہ کی نظر میں ولی ہو چکا ہو، اپنا گناہ معاف کرا چکا ہو. دیکھ، ایسے شخص کو جو مجرم نہیں ہے آپ مجرم سمجھ رہے ہیں، تو اب مجرم آپ ہو گئے، اب جرم میں آپ مبتلا ہو گئے. ایک ایسے شخص کو مجرم قرار دے رہے ہیں جو اللہ کی نظر میں مجرم نہیں ہے، اب بدگمانی کے گناہ میں آپ مبتلا ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ حقارت، اسے حقیر جانیں گے آپ کے، یہ گھٹیا آدمی ہے، یہ فلاں گناہ کر رہا تھا. دل پر میرے بھائیوں محنت کرو. جب دل کا تزکیہ ہوگا تو یہ سارے احوال نصیب ہوں گے. بلکہ اگر یہ پتا ہے کہ اس نے گزشتہ کل یہ غلطی کی ہے اور اس غلطی کے بعد توبہ نہیں کی ہے، پھر بھی اسے اپنے سے بہتر سمجھو، پر ایسا سمجھو کہ اس کی زندگی میں تو مجھے یہی ایک گناہ نظر آ رہا ہے، اور میں جب اپنی زندگی کا جائزہ لیتا ہوں تو مجھے اپنی زندگی میں 10 عیوب نظر آتے ہیں. تو اس نے اگر توبہ نہیں کی ہے، پھر بھی یہ مجھ سے افضل ہے. نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر. یہ بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے. نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا. دوسرے کا تنکا بھی ہمیں نظر آتا ہے، ہمارا شہتیر بھی نظر نہیں آتا، اور اتنے بگڑ جاتے ہیں ہم. جیسے زنا کی عادت ہو جاتی ہے، شراب کی، تو لوگوں کے عیوب ٹٹولنے کی عادت ہو جاتی ہے، بھی ایک گناہ کا کام ہے، یہ بھی ایک گناہ کا کام ہے، لوگوں کے عیوب تلاش کرنے کا، لوگوں میں برائی تلاش کرنے کا. اور یہ عادت ایسی گھر کر جاتی ہے کہ جیسے ایک شخص کھانے پر بیٹھے اور اسے گوشت کھانے کی عادت پڑ جائے، تو بریانی اس کے سامنے رکھی جائے تو وہ گوشت گوشت ہی نکال کر کھاتا رہے گا، چاول کو ہاتھ نہیں لگائے گا، بوٹیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے. تو یہ عادت ایسی پڑ جاتی ہے کہ 100 خوبیوں والے شخص کو بھی دیکھے گا تو اسے 100 خوبیوں میں سے کوئی خوبی نظر نہیں آئے گی. وہ ڈھونڈے گا تو کس چیز کو؟ عیب کو. پر ایسا شخص اتنا گر جاتا ہے کہ اگر کسی میں عیب نہیں ہے، پھر بھی وہ کسی طرح عیب بنا کر اس میں نکالے گا. عیب نہیں ہے، پھر بھی اسے کوئی نہ کوئی عیب وہ بنا لے گا کہ اس میں یہ عیب ہے. ایک مزاج ہو جاتا ہے تنقید کا، غلطیاں نکالنے کا، عیوب نکالنے کا. اگر کسی کی اچھائیاں سنتا ہے، اس میں بھی اس کی طرف سے حاشیہ ضرور ہوگا، فٹ نوٹ وہ ضرور ڈالے گا، ہاں بات تو صحیح ہے مگر. عیوب کی تلاش، عیوب کی تلاش، تنقید، یہ بیماری ہے، روحانی بیماری. جیسے بد نظری, پھر وہ بد نظری, یہ بد نظری جو ہے یہ زنا ہی کا سلسلہ ہے, زنا کی یہ ابتدا ہے. بد نظری, بد نظری کے بعد پھر گفتگو, اس کی طرف ہاتھ کا بڑھانا. تو اسی طرح یہ تنقید کا مرض جو ہے یہ شروع ہوتا ہے ایسے لوگوں سے کہ جن میں حقیقت میں عیب ہوتا ہے, پھر ایسے لوگوں سے جن میں اچھائیاں زیادہ ہیں عیب کم, پھر ایسے لوگوں سے جو بالکل عیب سے پاک ہوتے ہیں ان میں بھی غلطیاں نظر آتی ہیں, اور پھر یہ سلسلہ بڑھتا ہے اور آگے جاتا ہے علماء کی طرف, پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور جاتا ہے ائمہ کی طرف, اس سے پھر یہ آگے بڑھتا ہے اور صحابہ میں بھی اسے پھر عیب نظر آتے ہیں, اس سے بھی آگے بڑھتا ہے پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی اسے عیوب نظر آتے ہیں, اندر کا فریم ورک ایسا ہو جاتا ہے. پھر اور یہ جو طبیعت ہو جاتی ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ کبر ہوتا ہے اندر, کبر بڑائی, کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک اور باقی سب مجھ سے کم درجے کے. تو کم درجے کے تو تبھی ہوں گے جب ان میں کوئی عیب نکلے گا. اب آنکھیں عیب ڈھونڈتی رہتی ہیں, اور ایسا شخص اتنا گر جاتا ہے کہ خود اس کی زندگی میں جو عیب ہوتا ہے اس سے آنکھیں اس کی بند رہتی ہے, اور وہی عیب جب دوسروں میں دیکھتا ہے تو اس کا تذکرہ اور تبصرہ کرتا ہے, اور لوگ حیرت میں سنتے ہیں کہ فلاں صاحب کے بارے میں جس عیب کا یہ تذکرہ کر رہے ہیں ان کی زندگی بھی تو اس سے بھرپور ہے, پھر بھی یہ تذکرہ کر رہے ہیں. تو کیا وہ پاگل ہوتا ہے؟ نہیں, پاگل نہیں ہوتا, یہ بیماری ہے کہ دوسروں کے عیوب کے سامنے آنکھیں کھلی اور اپنے عیوب کے سامنے آنکھیں بند. یہ اپنے عیوب کا نظر آ جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے. اپنے عیوب نظر آئے اور دوسروں کی خوبیاں نظر آئے, یہ بہت بڑی خوبی. یہ تو شیخ کا کام ہے کہ وہ مریدوں میں عیب ڈھونڈے. عیب ڈھونڈے کا مطلب یہ کہ اس نظر سے مرید کو دیکھے کہ کوئی قابل اصلاح چیز تو نہیں ہے, اسے بھی عیب نہیں ڈھونڈنا چاہیے. ہمیں اللہ نے کس کا مصلح بنایا ہے کہ ہم ڈھونڈتے رہیں لوگوں کے عیوب, ہم مطلع ہونے کی کوشش کریں, ہم اس زاویے سے دیکھیں کہ یہ غلطی ہے یا یہ نہیں, یہ قابل اصلاح چیز ہے یا نہیں. ہمیں کسی نے محاسب مقرر کیا ہے اپنے اوپر. نظر اپنے عیوب پر رہے, اپنے عیوب پر, اپنے عیوب پر, یہ بہت بڑی نعمت. میرے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سب سے بڑا کشف, کشف کس کو کہتے ہیں؟ کشف کہ اللہ تعالی شانہ غیب کی کوئی چیز کھول کر ہمیں بتلا دے, اسے کشف کہتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کو پردے کے پیچھے کی چیزیں بتلا دی جاتی تھیں, اسے معجزہ کہتے تھے, اور اولیاء کو بھی اللہ تعالی شانہ پردے کے پیچھے کی چیزیں بتلاتے ہیں. اور پردے دو ہیں, ایک جگہ کا پردہ کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کراچی میں کیا ہو رہا ہے نظر نہیں آتا, اس لیے کہ ہمارے اور کراچی کے درمیان کئی ہزار میل کا پردہ ہے. ایک جو ہے وہ جگہ کا پردہ ہوتا ہے, مکان کا پردہ, اور دوسرا وقت کا پردہ کہ ہم 2015 میں بیٹھے ہوئے ہیں 2015 میں, تو 2016 کے درمیان ایک سال کا پردہ ہے. تو اللہ تعالی شانہ جب چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں ان دونوں پردوں میں سے جس پردے کو چاہتے ہیں کھول دیتے ہیں اور اسے بتا دیتے ہیں. یہ ہے کشف. تو کسی کو کشف ہوتا ہے, کوئی صاحب کشف ہوتا ہے تو لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں, اور ہوتا ہے بزرگوں کو کشف ہوتا ہے, یہ کوئی مستبد چیز نہیں ہے, کرامتیں ہوتی ہیں. دلوں کے احوال پر بھی اللہ تعالی شانہ مطلع فرماتے ہیں. مگر یہ ولایت کے لیے شرط نہیں ہے، ولایت کے لیے شرط نہیں ہے، کرامت کے لیے ولایت شرط ہے، ولایت کے لیے کرامت شرط نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی ایکسٹرا آرڈینری چیز کسی کے ہاتھوں ظہور پذیر ہوتی ہے اور وہ شریعت مطہرہ کا پابند نہیں ہے، یعنی ولی نہیں ہے، تو اسے کرامت نہ سمجھا جائے. یہ شعبدہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ استدراج ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے. تو کرامت کے لیے ولایت شرط ہے کہ کرامت ولی ہی سے صادر ہو سکتی ہے، لیکن ولایت کے لیے کرامت شرط نہیں ہے. ایک شخص پوری شریعت پہ عمل کر رہا ہے اور اس کے ہاتھوں کوئی بھی کرامت صادر نہیں ہوتی، تو یہ جو شریعت مطہرہ کی پابندی کر رہا ہے اپنے نفس کو قابو میں رکھ کر، یہ سب سے بڑی کرامت ہے. حضرت شیخ جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی کے یہاں اخفا بہت زیادہ تھا، ہمارے مشائخ اکابر بزرگوں کے یہاں اخفا، اخفا کا معنی وہ اپنی حالت کو چھپاتے بہت تھے. اگر کوئی کرامت صادر بھی ہو گئی تو ڈال دیتے ہیں، کوشش یہ کرتے ہیں کہ اظہار نہ ہو. اب ظاہر ہو ہی جاتی ہے تو بھی ٹالتے ہیں، مگر سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں اتفاق سے ہو گیا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ہم کہاں مطلع ہوں گے احوال پر. اس طرح کر کے باتوں کو چھپاتے ہیں، دباتے ہیں، اپنے کمالات کو وہ چھپاتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے اکابر جو ہیں وہ صاحب کمالات تھے، بلکہ جامع الکمالات تھے، مگر جامع الکمالات ہونے کے باوجود چھپتے تھے، اور ہم چھپنے کی فکر میں رہتے ہیں. ہوتا کچھ بھی نہیں ہے اور دل یہ چاہتا ہے کہ ذرا اعلان ہو، لوگوں کو پتا چلے، اور دوسرا کوئی تذکرہ نہ کرے تو ہم خود ہی تذکرہ شروع کر دیتے ہیں اپنا، کوئی کرے نہ کرے. ہماری جب کوئی دوسرا وکالت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو خود ہی وکالت شروع کر دیتے ہیں. وہ چھپنے کو پسند کرتے تھے، اپنے آپ کو چھپاتے تھے، اپنی خوبیوں کو چھپاتے تھے، اپنی خوبیوں کو چھپاتے تھے. وہ دیکھو بھائی، یہ سب کچھ تزکیہ سے حاصل ہوتا ہے، اس لیے محنت کرو دل پر. صرف بیعت ہو جانے سے، صرف مرید ہو جانے سے، مجلسوں میں آ کر صرف واعظ و نصیحت سننے سے کچھ نہیں ہوتا. اعتکاف میں آ گئے، 10 دن گزار کر چلے گئے، اس سے کچھ نہیں ہوگا، ثواب مل جائے گا اگر اخلاص کے ساتھ ہوا ہے تو. باقی فضل الہی متوجہ ہوتا ہے محنت کرنے والی پر. یہ نسبت کی 4 قسمیں بیان ہو رہی ہیں. ایک ہے نسبت انعکاسی، تو نسبت تو ایک ہی ہے، مگر یہ نسبت کے مختلف درجے ہیں، مختلف درجے ہیں. جیسے میڈیسن کے 4 سال ہیں، 4 اس کے درجے ہیں کہ بھئی 1 سال الحمدللہ کامیابی سے پورا کر لیا، دوسرا سال کامیابی سے پورا کر لیا، تیسرا سال کامیابی سے پورا کر لیا، چوتھا سال کامیابی سے پورا کر لیا، اب یہ ڈاکٹر ہو گئے. لیکن ایک شخص اگر 1 ہی سال کامیابی سے پورا کر لے اور بیٹھا رہے تو ایسا نہیں کہیں گے کہ یہ بھی ڈاکٹروں کی ایک قسم ہے. یہ جو نسبت کی 4 قسمیں ہیں، تو 4 قسمیں میں یہ 4 درجے ہیں، اور کمال اس وقت ہوگا جبکہ اوپر منتہی ہوگا. تو یہ نسبت جو ہے، نسبت اس کے 4 درجے، اس میں منتہی ہو جاتا ہے 3رے درجے پر یا 4تھے درجے پر. پہلا درجہ، پھر دوسرا درجہ، پھر تیسرا درجہ، یہ منتہی ہو گیا، اور 4تھا درجہ ایسا ہے کہ بیچ میں کسی درجے کی ضرورت نہیں، وہ ڈائریکٹ ہی اسے وہاں تک پہنچا دیا جاتا ہے. اسے پہلے بی اے کرتا ہے، ایم اے کرتا ہے، پی ایچ ڈی کرتا ہے، تو منتہی تب ہوگا جب بی اے کرے گا، ایم اے کرے گا، پی ایچ ڈی کرے گا. اور کچھ لوگوں کو اعزازی پی ایچ ڈی ملتا ہے،
تو یہ جو چوتھی قسم ہے وہ اللہ جل جلالہ و عام منوالہ کا خاص فضل ہوتا ہے اور آنن فانن ہی ولایت کے سارے مقامات طے کرا دیے جاتے ہیں. تو یہ جو درجے ہیں الگ الگ, پہلا درجہ ہے انعکاسی, دوسرا درجہ ہے القائی, اور تیسرا درجہ ہے اصلاحی. تو پہلے درجے میں یہ ہوتا ہے کہ دینے والا تو اثر اللہ ہے, دیتا اللہ ہے, پیدا کرنے والا اصل اللہ ہے, مگر وہ واسطہ بناتا ہے ماں باپ کو, اور چونکہ ماں باپ ایک واسطہ ہے اس لیے اللہ تعالی شانہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ میری عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو, اس سے کہ دنیا میں تم آئے ہیں میری وجہ سے اور ان کی وجہ سے, میں حقیقی خالق ہوں اور وہ واسطہ بنے ہیں. اسی طرح اللہ تعالی شانہ بھوک مٹاتے ہیں, بھوک اللہ مٹاتے ہیں, مگر واسطہ ہے روٹی کا, واسطہ روٹی. اسی لیے کہا کہ دیکھو میں بھوک مٹاتا ہوں اس لیے میری عبادت کرو, اور واسطہ روٹی ہے اس لیے اکرم الخبز, روٹی کا اکرام کرو, ادھر ادھر گرا پڑا مت رہنے دو کھانے کو. علم اللہ دیتا ہے, اصل معلم اللہ ہے, استاد نہیں, مگر واسطہ معلم ہے. اس لیے کہا کہ اصل میں علم دیتا ہوں تو میری عبادت کرو, اور معلم کے واسطے سے ملا ہے تو معلم کا بھی احترام کرو. بھائی اوپر سے صاحب جو دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ حکم صادر کرتے ہیں کہ یہ جس خط کو لینے کے لیے آئے ہیں لکھ کر دے دو, اور نیچے جو کلارک ہے وہ سب کچھ کر کے دیتا ہے. مگر کتنا شکریہ ہم اس کلارک کا ادا کرتے ہیں, بھائی جزاک اللہ ہے, اللہ تمہیں جزائے خیر دے, میرا کام تم نے کر دیا. بھائی اوپر سے کام تو ہوا ہے, بھائی کام اوپر سے ہوا ہے اس کا بھی شکر ادا کریں گے, مگر یہ بھی تو بیچ میں واسطہ بنا ہے, اس لیے اس کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تو اصل علم اللہ دیتے ہیں مگر معلم کے واسطے سے, اس لیے کہا کہ بھائی معلم کی بھی رعایت کرو ادب اور احترام میں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے مجھے ایک آیت سے ایک حرف سکھا دیا, من علمنی حرفن, حرف سکھا ایک حرف, فہو مولائے, وہ میرا آقا ہے, انشاء آتکنی و انشاء بانی, اگر چاہے تو مجھے بیچ ڈالے, اگر چاہے مجھے آزاد کر دے. کتنا احترام کرتے تھے. حضرت اکریمہ فرماتے ہیں, بخاری شریف میں ہے, حضرت اکریمہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس جب میں پڑھتا تھا بچپن میں تو مجھے بیڑیوں سے باندھے رکھتے تھے, باندھ لیتے تھے بیڑیوں سے, اس لیے کہ بچے تھے تو ادھر ادھر گھومنے پھرنے کا شوق تھا. تو جس طرح یہ سارے واسطے ہیں اور حقیقی موتی اور محسن اور منعم اللہ تعالی شانہ ہوئے, اسی طرح روحانیت اور باطن کی دولت ملتی ہے ڈائریکٹ اللہ سے, مگر شیخ جو ہے وہ واسطہ ہے. تو عبادت اس کی کرنی ہے, مگر شیخ چونکہ واسطہ بنتا ہے اس لیے اس کا بھی احترام ضروری ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک فقیر کسی کے در پہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, تو دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, دروازہ کھلتا ہے اور اندر سے سیٹھ صاحب آ کر کے اس کے ہاتھ میں کچھ ڈال دیتے ہیں, 100 روپیے, 50 روپیے, 10 پاؤنڈ, 20 پاؤنڈ, 25 پاؤنڈ. تو دینے والا دروازہ نہیں ہے, دینے والا تو وہ ہاتھ ہے سیٹھ کا, لیکن سیٹھ کا ہاتھ اسی وقت عمل میں آئے گا جبکہ دروازہ کھلے گا. دروازہ کھلے بغیر شیخ کا ہاتھ کچھ کر نہیں سکے گا. تو اصل دینے والا اللہ ہے اور شیخ اس کے لیے دروازہ ہے, دروازے کو کھٹکھٹانا پڑے گا. علم دینے والا اللہ ہے مگر دروازہ استاد ہے, معلم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں, وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. صحابہ کو خطاب ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کسی ایک کا بھی کبھی بھی تزکیہ نہ ہوتا. مگر فضل اللہ کا ہوا, رحمت اللہ کی ہوئی, اور اسی فضل اور رحمت کے نتیجے میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. تو حقیقی فیضان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے شیخ کے قلب پر, اور شیخ کے قلب سے پھر وہ فیضان ہوتا ہے مرید کے قلب پر. اسی لیے شیخ کی صحبت ضروری ہے, اسی لیے شیخ کے دل کو خوش رکھنا ضروری ہے. جیسے ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے معلم کے دل کو خوش رکھے. حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے والد فرماتے تھے کہ استاد جو ہے وہ پرنالا ہے, پرنالا ایک گٹر ڈرین پائپ, پرنالا ہے ڈرین پائپ, گٹر اور ڈرین پائپ. اگر یہ گٹر اور ڈرین پائپ وہ اگر گندی ہے تو آسمان سے جب بارش برسے گی تو پانی صاف ستھرا ہوگا, مگر نیچے آپ اگر ڈول رکھ کر کے جمع کریں گے تو وہ گندا پانی نکلے گا. اور یہ پرنالا اور یہ ڈرین پائپ اگر صاف ستھرا ہے تو جیسا اوپر سے صاف ستھرا پانی آئے گا ویسے ہی صاف ستھرا نکلے گا. تو استاد کا دل جو ہے یہ پرنالا ہے, علم اوپر سے آتا ہے پھر وہاں سے منتقل ہو کر استاد سے شاگرد کے دل پر آتا ہے. اگر استاد کا دل مقدر ہے, استاد ناراض ہے کسی بات پر, تو اس علم میں برکت نہیں ہوگی. استاد کا دل منشرے ہونا چاہیے, اسی طرح شیخ کا دل منشرے ہونا چاہیے. ایسا کوئی کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ استاد ناراض ہو جائے, شیخ ناراض ہو جائے. اور اگر ایسا ہوا ہے تو اول پہلے میں ان کو راضی کر لیا جائے, خوش کر لیا جائے, استاد کو بھی شیخ کو بھی, ورنہ علم میں بھی گمراہی آ سکتی ہے, وہ علم گمراہی کا سبب بن سکتا ہے. فیض بند ہو جاتا ہے شیخ کا دل اگر مقدر ہوتا ہے تو, دروازہ ہی بند ہو جاتا ہے, کچھ نہیں ملے گا. تو فیضان کا مرکز تو اللہ ہے اور واسطہ شیخ ہے, اور مرید آتا ہے شیخ کے سامنے. اسی لیے بھائی یہ آج کل علم کے لیے بھی آن لائن کورسز وغیرہ جو شروع ہوتے ہیں تو اس میں ہر ایک کو اپنی رائے کے اظہار کا حق ہے, مگر اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ علم الفاظ نہیں ہے, علم نور ہے. آن لائن کورسز سے الفاظ تو منتقل ہو سکتے ہیں, علم کا نور منتقل نہیں ہو سکتا. علم کے نور کے منتقل ہونے کے لیے شاگرد کا استاد کے سامنے دوزانو بیٹھنا ضروری ہے. یہ جو پرانا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چل رہا ہے, ورنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیٹھ کر بولتے رہتے, سب کو ہجرت کر کے وہاں آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. میرے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کا ایک مزاج تشکیل دیا کہ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو دو چیزیں چاہیے, خدمت اور صحبت, خدمت اور صحبت. سب میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فائق ہو گئے, اس لیے کہ خدمت بھی سب سے زیادہ انہوں نے کی اور صحبت بھی سب سے زیادہ انہوں نے اٹھائی. اور میرے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر شیخ, اگر شیخ میں شان محمدی ہو اور مرید میں شان صدیقی ہو تو پھر کام بنا بنایا ہوا ہے. شیخ میں شان محمدی ہو, شریعت مطہرہ کا پابند ہو, اور پھر کڑھن اور فکر ہو کہ میرے پاس آنے والوں میں یہ دین منتقل ہو جائے, متواصل الاحزان دائم الفکر ہو. اور مرید میں شان صدیقی ہو, شان صدیقی ہو. پروانے کو شمع اور بلبل کو پھول بس, پروانے کو شمع اور بلبل کو پھول بس, صدیق کو اللہ اور اس کا رسول بس. سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے. تو سینہ بسینہ, یہ بزرگوں کی کتابوں میں جملہ ہمیں ملتا ہے کہ علم سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے. ایک ہے حروف الفاظ انفارمیشن اور دوسرا ہے علم کا نور. علم وہ صحبت سے منتقل ہوگا. تو حقیقی فیضان تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, وہ فیضان ہوتا ہے شیخ کے قلب پر, شیخ کے قلب سے مرید کے قلب پر. اب جب مرید آتا ہے اور شیخ کے سامنے بیٹھتا ہے تو اسے اول درجے کا اللہ تعالی شانہ کا جو تعلق نصیب ہوتا ہے, تعلق ہی کو نسبت کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا تعلق جو اول درجے کا ملتا ہے اسے کہتے ہیں نسبت انعکاسی. دوسرے درجے کا تعلق ملتا ہے اسے کہتے ہیں نسبت القائی, اور تیسرے درجے کا تعلق ملتا ہے اسے کہتے ہیں نسبت اصلاحی. اول درجے کا جو تعلق ہے نسبت انعکاسی یہ بہت کمزور, یہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ شیخ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اٹھ گیا تو وہ تعلق ختم ہو گیا, وہ غفلت پھر طاری ہو گئی. اگر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ شیخ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ایسا دل میں تقاضا پیدا ہوتا ہے کہ بس یار چھوڑو, یہ بیوی بچوں کو بھی چھوڑو اور نوکری کو بھی چھوڑو, اور کیفیت ایسی ہو جاتی کہ بس اللہ اللہ کرتے رہیں, یہ ساری دنیا کے جھمیلے چھوڑو, یہ کچھ نہ ہوتے تو اچھا ہوتا. کتنا اچھا ہوتا کہ کچھ نہ ہوتا. کبھی یہ جذبہ اٹھتا ہے کہ بس آج کے بعد کوئی گناہ نہیں, کبھی یہ جذبہ اٹھتا ہے کہ کب انتقال ہو کے اللہ سے ملیں, میں بھی اولیاء کی صف میں شامل ہو. مختلف خیالات جو یہ آتے ہیں کہ دنیا سے بے رغبتی اور رغبت اللہ, آخرت کی رغبت, اللہ کی رغبت, یہ جو ایک کیفیت شیخ کی مجلس میں ہمیں نصیب ہوتی ہے. اور پھر جیسے ہی مجلس سے اٹھتے ہیں تو ایٹریم تک نہیں پہنچتے کہ وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے, مسجد کے سے باہر جاتے ہیں کہ نسبت وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے, گاڑی تک رہتی ہے ختم ہو جاتی ہے, آدھے راستے تک رہتی ہے ختم ہو جاتی ہے, مشکل سے لندن تک پہنچتی ہے. یہ ہے نسبت انعکاسی. اور در حقیقت یہ جو نسبت ہے یہ شیخ کے دل میں جو اللہ تعالی شانہ کی نسبت ہے اور تعلق ہے اسی کا عکس ہے, ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے یہ, مگر اتنا ہے کہ ہمارا دل اس قابل ہوا ہے کہ وہ عکس کو کھینچ سکے, اس قابل ہو گیا ہے الحمدللہ. پہلے یہ بھی نہیں ہوتا تھا, ہوتا ہے بیان پر بیان سنے جا رہے ہیں, نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سے ایسے ہوتے ہیں ان کو کچھ بھی فیل نہیں ہوتا. یہ ہے نسبت انعکاسی. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ آئینے کو سورج کے سامنے رکھو تو آئینہ بھی چمکنے لگتا ہے, مگر یہ اس کا اپنا کچھ بھی نہیں, جیسے ہی آئینے کو سورج سے ہٹاؤ پھر وہ اپنی اصلیت پر آ جاتا ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ خوشبو کی دکان میں چلے جاؤ تو بہت خوشبو آتی ہے, مگر یہ خوشبو آپ کی ناک یا آپ کے دماغ میں نہیں ہے, یہ خوشبو تو دکان کی ہے. آپ باہر نکل گئے پھر خالی آپ کے جسم پر کچھ بھی نہیں ہے اس خوشبو کا اثر. یہ سب شیخ کا اثر ہے. یہ ہے نسبت انعکاسی. پھر دوسرا درجہ آتا ہے کہ نسبت القائی, کہ جب یہاں سے اٹھتے ہیں, جب شیخ کی مجلس سے اٹھتے ہیں تو اٹھنے کے بعد دیر تک, ایک دن تک, چوبیس گھنٹے تک, آٹھ گھنٹے تک, دس گھنٹے تک, دو دن تک, تین دن تک, کبھی ہفتے تک, کبھی دو ہفتوں تک, وہ اثر رہتا ہے. یہ ہے نسبت القائی. اب کچھ حاصل ہوا. یہ کیسا ہے؟ یہ ایسا ہے جیسا کہ آپ چراغ لے کر کسی آگ کے پاس جاؤ اور چراغ کو آگ سے لگاؤ تو اب وہ جو آگ تھی اس کا کچھ حصہ چراغ کو بھی مل گیا, چراغ کو بھی مل گیا. اب یہ چراغ جلتا رہے گا آٹھ گھنٹوں کے لیے, چوبیس گھنٹوں کے لیے, ایک دن کے لیے, دو دن کے لیے, پانچ دن کے لیے, سات دن کے لیے, کچھ بھی ہو جلتا رہے گا. یہ کب تک جلتا رہے گا؟ جب تک اسے فیول ملتا رہے, جب تک اسے تیل ملتا رہے, اور جب تک اسے ہوا اور آندھی سے بچایا جائے. یہ ہے نسبت القائی. ابھی یہ بھی کم درجے کی ہے کہ اگر فیول ختم ہو گیا تو یہ نسبت جا سکتی ہے, اور فیول کیا ہے؟ معمولات کی پابندی, معمولات کی پابندی, معمولات کی پابندی چلتی رہی تو یہ جلے گا, معمولات کی پابندی ختم ہو گئی تو پھر بجھ جائے گا. اس کا مطلب یہ کہ شیخ سے جو اللہ کی نسبت کا ٹکڑا ملا ہے, اب اسے مینٹین کرنے کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا, اور وہ ہے معمولات کی پابندی. اور نمبر دو, ہوا اور آندھی کیا ہے؟ گناہ, معصیت. معصیت, یہ معصیت ایسی آندھی ہے کہ جس کی وجہ سے معمولات کے ہونے کے باوجود بھی بجھ جائے گا یہ چراغ. تو اگر آٹھ گھنٹے, دس گھنٹے, بارہ گھنٹے کے بعد, دو دن, تین دن, چار دن کے بعد اگر وہ کیفیت باقی نہ رہے اعمال کی, فکر آخرت کی, تو سمجھ جانا چاہیے کہ یا تو معمولات میں کمی آ گئی ہے یا کوئی گناہ ہو گیا ہے. پھر تیسرا درجہ آتا ہے, تیسرا درجہ آتا ہے نسبت اصلاحی. اور نسبت اصلاحی میں صرف ایسا نہیں کہ بہت بڑی آگ جل رہی ہے اور اس میں سے چھوٹا سا ٹکڑا مل گیا, نہ ایسا نہیں ہوتا ہے. اس میں ہوتا یہ ہے, اس کی مثال شاہ صاحب شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے یہ دی ہے کہ ایک سمندر ہے, سمندر آگ میں سے تو چھوٹا سا ٹکڑا لے کر چلے گئے, اب اگر فیول ملتا رہا, تیل ملتا رہا تو یہ جلتا رہے گا, یہ آگ رہے گی اور بڑھے گی بھی نہیں, اتنی ہی رہے گی یار. اور آندھی سے بچایا گیا تو یہ محفوظ, ورنہ نہیں. یہاں یہ ہے کہ ایک شخص بہت مضبوط نہر کھودے اور اپنی جو جگہ ہے, اپنا جو تالاب ہے, وہاں سے اس نہر کو لے جاوے سیدھا سمندر کے منہ تک, اب وہاں سے پانی کا سیلاب شروع ہو گیا, پانی کا بہاؤ شروع ہو گیا, پورا تالاب بھر جائے گا, پورا تالاب بھر جائے گا, بلکہ اوور سپل ہونے لگے گا. اور اس میں اگر یہ نہر ایسی چوڑی ہے, مضبوط ہے, کہ اس میں کچھ تین کے کچھ درخت کی شاخیں چھوٹی موٹی, کچھ چھوٹے موٹے کنکر پتھر, یہ اس قسم کی چیزیں اگر گر گئی تو اسے بھی بہا کر کے لے جائے گا, یعنی یہ نسبت منقطع نہیں ہوگی. خلاف ادب کوئی بات ہو گئی, لایانی جیسی کوئی بات ہو گئی, گناہ صغیرہ ہو گیا, اس کی وجہ سے اسے کوئی بہت بڑا پتھر آپ نے بیچ میں لا کر کے رکھ دیا, اب اس میں رکاوٹ پیدا ہو گئی. اور بہت بڑے پتھر دو ہیں مشائخ نے لکھے ہیں, ایک یہ کہ گناہ کبیرہ سرزد ہو جائے, گناہ کبیرہ, یا دوسرا یہ کہ شیخ کا دل مقدر ہو جائے. ایسا کوئی کام ہم نے کیا جس سے شیخ کو تکلیف ہوئی, شیخ کا دل مقدر ہو جائے یا گناہ کبیرہ, اب اس میں رکاوٹ آ سکتی ہے. اور پھر اس میں گناہ کبیرہ سے توبہ کر لی, یعنی وہ پتھر ہٹا لیا, یا شیخ سے اپنا معاملہ صاف کر لیا, تو پھر یہ بہاؤ شروع ہو گیا. اور اس کے بعد چوتھی ہے نسبت اتحادی, نسبت اتحادی. اس میں اللہ جل جلالہ عام نوالہ ہی کا کرم ہوتا ہے, اسی کا فضل ہوتا ہے, اور شیخ پر القا ہوتا ہے کہ بس اب جو کچھ تمہارے پاس ہے اسے آنن فانن دے دو, تو شیخ اس کو اپنے گلے سے لگاتا ہے, سینے کو سینے سے لگاتا ہے, جو کچھ شیخ کے دل میں ہوتا ہے وہ وہاں منتقل ہو جاتا ہے آنن فانن. عادتاً یہ ہوتا نہیں ہے, بہت کم ہوتا ہے. اور یہ بھی فضل الہی جو متوجہ ہوتا ہے, اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جس کو دیا جا رہا ہے اس نے کوئی خاص ایسا کام کیا ہے جس پر اللہ تعالی شانہ بہت خوش ہو جاتے ہیں, ماضی میں کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے اس کا. اصل یہ تین درجے ہیں. میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ تین درجے ہیں. ایک مرید آیا, وہ اٹھ کر کے گیا, اس نے محسوس کیا کہ مجلس میں جب تک تھا وہاں تک ٹھیک, باہر نکلا تو ختم. تین آدمی آئے لندن سے, تین, اور تینوں میں سے ایک نے کہا کہ یار فائدہ تو بہت ہوا, مگر بس ایٹریم میں نکلا کہ بس وہ کچھ بھی نہیں, وہ جیسا پہلے تھا ویسا ہی میں ہو گیا, دعا فرمائے میرے لیے کہ اللہ میرے حال پہ رحم کرے. وہ ایک کہتا ہے کہ بہت گندا ہوں, بس تھوڑا اندر تو فائدہ ہوا شیخ صاحب کی صحبت تک, اور یوں نکلے کہ ختم. تو دوسرے نے کہا کہ یار میری حالت تو کچھ اور ہے, میں تو ابھی بھی محسوس کر رہا ہوں. اور تیسرا یہ کہتا ہے کہ میں تو جب بھی آتا ہوں تو تین چار پانچ دن تک کیا بلکہ یہی کیفیت میری تو رہتی ہے. یہ کہتا ہے کہ نہیں, میری تو کچھ گھنٹوں تک رہتی ہے, ایک ہی مجلس میں بیٹھے, ایک ہی جگہ پر بیٹھے, سب کچھ برابری کے ساتھ, کیا پھر یہ فرق کیوں ہے؟ فیضان ایک ہی جگہ سے ہو رہا ہے, واسطہ بھی ایک ہی ہے, اور واسطہ بھی ڈسکریمنیٹ نہیں کر رہا ہے, سب کو برابری کے ساتھ, پھر یہ فرق کیوں؟ یہ اثر بتانا مقصود ہے. یہ فرق کیوں؟ یہ فرق تینوں کی محنت کا ہے. یہ فرق تینوں کی محنت کا ہے. فرض کر لیجئے کہ یہ تینوں کے تینوں اپنی اپنی کھیتی لے کر کے شیخ کے پاس جاتے اور ایک نے اپنی کھیتی میں کچھ محنت نہیں کی ہے تو شیخ اس کے اندر بیج ڈالے گا, کچھ اگے گا؟ نہیں اگے گا. دوسرا اپنی کھیت لے کر کے آیا اور اس نے کچھ تھوڑی بہت محنت کی ہے لیکن جتنی کرنی چاہیے اتنی نہیں, اس میں بیج ڈالے گا. اب یہ پودے نکلیں گے مگر اتنے پھلدار نہیں ہوں گے, اتنی پیداوار اس پر نہیں ہوگی. اور تیسرے نے جتنا کرنا تھا سب کیا, سارے پتھر نکالے, سارے شربز نکالے, جنگلی خدرو گھاس کو نکالا اور اس میں فرٹیلائزر اور جتنا جو کچھ کرنا تھا کیا, اور پھر وہ زمین لا کر کے پیش کرتا ہے اور شیخ اس کے اندر بیج ڈالتا ہے. یہ کھیتی لہلہانے والی کھیتی ہوگی. یہ جو فرق ہوتا ہے, فرق وہ دینے والے کی وجہ سے نہیں لینے والوں کی وجہ سے ہوتا ہے. جو مرید اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں اپنے شیخ کی رہنمائی کے مطابق معمولات کو پورا کرے گا اور شیخ کی رہنمائی میں شریعت مطہرہ کی پابندی کی پوری پوری کوشش کرتے ہوئے مجاہدہ کرے گا, جتنا مجاہدہ اتنا لے کر جائے گا. کم درجے کا ہوگا تو اسے نسبت انعکاسی حاصل ہوگی, اس سے اوپر والے درجے کا ہوگا تو اسے نسبت القائی حاصل ہوگی, اور اگر بہت محنت کرے گا تو اسے نسبت اصلاحی حاصل ہوگی. اور جب نسبت اصلاحی حاصل ہو جاتی ہے تو پھر یہ کیفیت ہو جاتی ہے, ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. یا تو یہ کیفیت ہو جائے گی کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, یا یہ کیفیت ہو جائے گی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. عرض میں یہ کر رہا تھا, دونوں باتیں ایک ساتھ جمع ہو گئی کہ محنت کرنی پڑتی ہے. محنت چاہیے. ہم محنت نہیں کرتے, محنت نہیں کرتے تزکیہ کیسے ہوگا؟ اور تزکیہ نہیں ہوگا تو پھر یہ امراض رہیں گے, کیڑے نکالتے رہیں گے لوگوں کے, کیڑے عام مسلمانوں کے بھی, پھر متقی پرہیزگار لوگوں کے بھی, پھر ماں باپ میں بھی کیڑا نظر آئے گا, پھر اپنے خاندان کے بڑوں میں بھی کیڑا نظر آئے گا, پھر علماء میں کیڑے نظر آئیں گے, اور پھر آگے ائمہ میں, پھر صحابہ میں, پھر اور پھر آگے جا کر کے اللہ میں بھی نعوذ باللہ کیڑے نظر آئیں گے. اللہ کے کاموں میں بھی اس کو بھی عقل کے بل بوتے پر سوچے گا. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرات علماء کرام, تعلق ان کا مسلک حق کا سے ہو, کسی بدعت میں مبتلا نہیں, کسی غلط نظریے کے حامل نہیں, عقائد بالکل درست, نظریہ بالکل درست, سلف صالحین کے منہج پر چل رہے ہیں, ان میں سے کسی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے, کوئی غلط کام کرے, تو اس غلطی کو دیکھ کر ان کی جو باقی ساری اچھائیاں ہیں ان سے محروم نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اس ایک غلطی کو دیکھ کر کہ آپ اپنے دل میں اس سے میل پیدا کر لیں, چھیڑ پیدا کر لیں, نفرت پیدا کر لیں, دور ہو جائیں, اور دور ہونے کی وجہ سے اس کے جو دوسرے مفید کام ہیں ان سے آپ محروم ہو جائیں. بلکہ ہو سکتا ہے کہ جس غلطی میں آپ نے اس کو دیکھا ہے اس غلطی سے وہ توبہ کر چکا ہو. ہاں, اگر آپ اس کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں تو اس غلط کام میں اس سے دور رہیں, اس غلط کام میں اس کے ساتھ شریک ہونے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس سے اپنا بالکل تعلق منقطع نہیں کرنا چاہیے. ایک آدھ چیز دیکھ کر, دو چار چیزیں دیکھ کر. اللہ تعالی شانہ ہمیں محنت کی توفیق عطا فرماوے, اللہ تعالی شانہ ہمیں اپنی نسبت عطا فرماوے, اپنی نسبت عطا فرماوے, اللہ تعالی شانہ اپنی ولایت کاملہ نصیب فرماوے, اللہ تعالی شانہ علماء کی قدر ہمیں نصیب کرے, اللہ تعالی شانہ مشائخ کی قدر ہمیں نصیب کرے, اور اللہ تعالی شانہ ہمیں رمضان المبارک کے جو باقی ایام ہیں ان کی بھی کما حقہ قدر نصیب کرے, اور اللہ تعالی ہمیں دارین کی سعادت سے بہراور فرمائے, اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو, یہاں آنے کو قبول فرمائے, اور اللہ تعالی شانہ ایک ایک لمحہ اس کی رضا مندی کے مطابق گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.